حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر کا سائز عالم اور جاہل ہونے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے مغز جتنے عرصے رہا ہے، یعنی انسان جتنے دیر تک مغز سے استفادہ کر رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ پس بڑھاپے میں جا کر تو انسان کو زیادہ عالم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے مغز کو زیادہ دیر تک استعمال کیا۔ بچے کو کم عالم ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض بچے اتنے عالم ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اب اگر میں مثال دوں تو تعداد مثالیں، اوپر سے قرآن اس کے بالعکس کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی عمر کے آخری ارذل العمر، اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر علم آنے کے بعد، ایک زمانے میں ان کے پاس علم تھا، لیکن عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اب بعض بزرگوں پہ یہ حالت آ جاتی ہے کہ وہ عمر کے خاص حصے میں پہنچتے ہیں، چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں، حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے، جبکہ سائنس کے اعتبار سے تو یہ مغز جتنا استعمال ہوا ہے اس کو آگے جانا چاہیے، اس کی صلاحیتیں بڑھ، پس اس کا مطلب مغز سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سائنس نے دیکھا، بعض کا مغز کا بعض حصہ نکل جاتا ہے، پھر بھی صحیح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پر مغز ایک حد تک کام کرتا ہے، اصل علم کا تعلق روح سے۔ پھر اسی طرح سے خواب میں جو چیزیں یاد رہتی ہیں، کیا وہ مغز میں یاد رہتی ہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی انسان کا وجدان یہ بتلا رہا ہے، اور بہت ساری دلیلیں یہ کہتی ہیں کہ یہ روح انسان کے بدن کے ساتھ ہے، تو انسان زندہ بھی ہے۔ علم، محبت، نفرت، اس طرح کے جتنے بھی مجردات ہیں ان کو درک بھی کرتا ہے اسی روح کے ذریعے سے۔ اب سوال سب سے پہلا یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ جو اشیاء مجرد ہیں، یہ مادے کے ساتھ اتصال پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا مجرد شے کو مادے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان کے درمیان میں اتصال پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ کتاب کے اندر جو لفظ ہیں ان کا علم بھی اسی میں ڈال دیا جائے، کتاب کا جو لفظ ہے اس سے جو علم حاصل ہونا ہے اس کو بھی کتاب میں ہی ڈال دیا جائے۔ اب کتاب میں تو ڈال نہیں سکے، انہوں نے بنایا کمپیوٹر، کمپیوٹر میں انہوں نے الفاظ ڈالے، پروگرامنگ کر کے ان الفاظ سے جتنے مفاہیم سمجھے جا سکتے تھے سب ڈال دیا، اور بظاہر ایک چیز پیدا کی جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ روبوٹ بنا دیا، اب آپ کے گھر میں وہ جہاں کچرا دیکھے گا صفائی کرے گا، جہاں بھی کچرا دیکھے گا صفائی کرے گا، اور خود بخود کرتا رہے گا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں۔ لیکن اتنا کچھ بنانے کے باوجود اس کے اندر ارادہ اور اختیار نہ ڈال سکا، نہیں ڈال سکا انسان، نہ ارادہ ڈال سکا نہ اختیار ڈال سکا۔ اسے تو وہ مٹی دکھائی دے گی، چاہے وہ جوتوں سے اتری بھی ہو، چاہے سجدگاہ کی ٹوٹی بھی ہو۔ یہ کون بتائے گا اس کو آ کر کہ یہ جو مٹی جوتوں سے آئی اسے باہر پھینکنا ہے، سجدگاہ کی مٹی کو چوم کے اٹھانا ہے؟ یہ ارادہ، یہ اختیار، یہ تمایز ہی تو انسان کو انسان بناتا ہے، یہ انسان بناتا ہے اسے۔ اب یہ کون بتلائے گا؟ اب اس کے اوپر بہت کام کیا گیا، اب ظاہر میں تو نہیں کر سکتے، تو فلمیں بنا بنا کر اپنی اس بیچارگی کا اظہار کیا گیا۔ 40-50 سال سے انسان، نصف صدی ہو گئی فلمیں بنا رہا ہے، جس میں وہ دکھاتا ہے کہ ایک مشین بنائی گئی، ایک روبوٹ بنایا گیا جو ایک اسٹیج پہ آ کے خود مختار ہو گیا اور وہ خود فیصلے کر رہا ہے، اور آپ یعنی صد در صد 100% ایسی فلموں میں اس کا انجام تباہی ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی، جہاں مشین خود ارادہ کرنے لگے اور خود مختار ہو جائے وہاں پر تباہی ہے، 100% ایسا ہی ہے۔ آج تک آپ کوئی فلم ایسی نہیں دیکھیں گے جس میں مشین خود مختار بھی ہو اور تباہی بھی نہ آئے، کیوں؟ انسان فطری طور پر یہ تسلیم کیے ہوئے ہے کہ یہ اگر ہم سوچ بھی لیں تو ممکن نہیں ہے، سوچ تو سکتے ہیں ہم لیکن ممکن نہیں ہے، اسی لیے ایسی فلموں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ سائنس فکشن۔ فکشن کا کیا مطلب ہے؟ افسانہ۔ گویا انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جو میں فلم بنا کے دکھا رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، صرف افسانہ ہے، خود اعتراف کر رہا ہے۔ فکشن کا معنی کیا ہے ورنہ؟ فکشن کا معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ افسانوی باتیں ہیں، بھائی یہ سوچ کی حد تک ہے۔ اسی لیے انسان نے وہ سیل جس کو اس نے کہا کہ یہ حیات کی اکائی ہے اسے لیبورٹری میں بنا تو لیا، بنا لیا، مکمل طور پر بنا لیا، لیکن جو چیز اس کے اندر نہ ڈال سکا وہ حیات تھی، جو چیز اس میں نہ ڈال سکا انسان اس کے اندر حیات ہے، حیات نہیں ڈال سکا۔ اب بعض نوجوانوں کے ذہن میں، کیونکہ خصوصاً نوجوانوں کے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلوننگ کیا ہے، کلوننگ میں مگر ہم زندہ نہیں کر رہے۔ تو عزیزان محترم، کلوننگ جو چیز ہے، کلوننگ میں کہیں پر بھی مردے سے زندہ نہیں بنایا جاتا۔ اگر بنیادی سیل زندہ ہو اور اس کے کروموسومز کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے تو کلوننگ ہوتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ مردے سے زندہ بنے۔ اسی طرح سے کسی زندہ میں، زندہ چیز کے اندر کروموسوم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اب یہ بھی سائنس فکشن ہے، جوراسک پارک میں انہوں نے دکھایا۔ اب یہ ہماری ساری باتیں بچوں کے ذہنوں کو انحراف پیدا کرنے کے لیے، اس میں دکھایا، تھیوری یہ ہے اس کی کہ ڈائناسور کے زمانے میں کسی مچھر نے کسی ڈائناسور کو کاٹا، اس کا خون اس کے اندر تھا اور پھر وہ موم کے اندر جم گیا، اور جمنے کے بعد اسی کے اندر پرزرو ہو گیا، اور جو ڈائناسور کا خون تھا وہ بھی پرزرو ہو گیا۔ اب لاکھوں سال، کروڑوں سال کے بعد یہ موم اور اس کے اندر ملا مچھر مل گیا، اور اس مچھر کے اندر سے جو خون نکلا وہ ڈائناسور کا تھا۔ اس خون کا جب تجزیہ کیا گیا تو اس کا جو کروموسوم تھا اس کروموسوم کے ذریعے سے ڈائناسور بنا لیا گیا۔ یہ سارا کا سارا حصہ فکشن ہے، اگر یہ حقیقت ہوتی تو آج دو چار ڈائناسور یہاں پہ بھی کہیں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناممکن ہے عزیزو، مرے ہوئے سے، مردہ سے حیات کو پیدا کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کر ہی نہیں سکتا کہ مجرد کو مادے کے ساتھ متصل کر دے۔ جو ہستی کائنات میں مجرد کو مادے کے ساتھ متصل کرتی ہے وہ یہ اتصال پیدا کرنے کے بعد کہتی ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ صرف وہ ذات، وہ ہستی، وہ ہے کہ جو یہ مجرد اشیاء کو، روح کو بدن مادے کے ساتھ متصل کر سکتی ہے، ورنہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی کے اندر یہ اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو روح اللہ تعالیٰ بدن کے ساتھ متصل کرتا ہے تو یہ کیسے اتصال پیدا کرتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب یہاں پہ دو نظریے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ روح کے وجود کے اوپر، روح کے انکار کے اوپر، نفس کے اوپر علماء کے قول ہیں، سقراط کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک دینی علماء کے بھی ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو لا دین ہیں انہوں نے بھی قبول کیا کہ روح موجود ہے۔ نفس کے عنوان سے انشاءاللہ معرفت نفس یا شناخت انسان کے نام سے جب میں بحث کروں گا کبھی آپ کی خدمت میں، تو عرض کر دوں گا کہ کس نے کیا کہا، لیکن ابھی ہماری بحث نہیں ہے۔ اللہ جب متصل کرتا تو اب دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب روح بدن کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے تو اس اتصال کے نتیجے میں ایک درمیانی چیز پیدا ہوتی ہے جسے نفس کہتے ہیں، نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس نظریے کے مطابق انسان مرکب ہے تین چیزوں سے، بدن، روح اور ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنے والی چیز نفس. دوسرا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں, نفس کوئی تیسری چیز نہیں ہے, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مادہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ صرف مادہ ہے, اس میں روح نہیں ہے, اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں روح ہے. ادھر سے آپ روح کو تصور کیجئے, روح کا ایک حصہ وہ جو صرف روح ہے اور ایک حصہ وہ جو کہ بدن سے متصل ہے. تو کہا یہ جو روح اور نفس کے اتصال کا حصہ ہے, روح اور بدن کے اتصال کا جو حصہ ہے اسے نفس کہتے ہیں. پر یہ اتصال اگر ختم ہو جائے تو روح آزاد ہے, بدن الگ ہو جائے گا, یہ اتصال باقی رہے تو یہ زندہ ہے. پر ان کے مطابق ایک حصہ بدن کا ایسا ہے کہ جو روح کے ساتھ متصل رہتا ہے, ایک حصہ, اور جب تک وہ حصہ متصل رہتا ہے تو بدن کے اندر اس حصے سے زندگی چلتی ہے. وہ اتصال آپ ختم کر دیں بدن مردہ ہو جائے گا, روح الگ ہو جائے گی, آزاد ہو جائے گی. لیکن روح جب اس بدن کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے, اب دیکھیے کرنٹ کس چیز میں آتا ہے, تار میں. تار میں آنا اس کا ایک اثر کیا ہے کہ اگر کرنٹ تار کے اندر ہے تو پھر لائٹ روشن ہو رہی ہے. یہی کرنٹ ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر یہ صرف کرنٹ ہوتا ہے, کوئی تار نہیں ہوتا, تار نہیں ہوتا نا. ایک جگہ ایسی ہے جو پاور ہاؤس ہے اس میں کرنٹ ہے, تار نہیں ہے. تار میں ڈلے گی, اب تار میں آ رہی ہوگی تو لائٹ جل رہی ہوگی. تو کہا یہ جو تار اور کرنٹ دونوں ایک جگہ پر ہیں اسے نفس کہتے ہیں, اس کا اثر کیا ہے, لائٹ جلے گی. دوسرے والے کیا, وہ کہتے ہیں نہیں نفس ایک تیسری چیز ہے جو کہ وجود میں آتی ہے. اب چاہے آپ اس کو لیں یا اس کو لیں, بات نتیجہ ایک ہے. لیکن میں تقریب ذہن کے لیے جو پہلا نظریہ ہے جو کہتے ہیں تین چیزیں ہیں وہ استعمال کروں گا, کیونکہ تقریب ذہن کے لیے سمجھنے کے لیے وہ نظریہ زیادہ آسان ہے. اور اس کی مثال بہترین کیا ہے, آپ گاڑی کی مثال لے لیجئے. اب ایک گاڑی لے مثال گاڑی کی, گاڑی میں تین چیزوں کو تصور کیجئے آپ. ایک ہے گاڑی, اس کی باڈی, اس کی جو ظاہری شکل ہے. ایک اس کے اندر آپ تصور کریں انجن کو, اور ایک آپ تصور کریں اس کے ڈرائیور کو. یہ تین چیزیں ہو گئیں, گاڑی کی باڈی, انجن اور ڈرائیور. انجن گاڑی کے اندر ہوتا ہے, جب تک انجن ہے گاڑی چلے گی, اگر خدا نہ خواستہ انجن نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے. لیکن چلائے گا کون, ڈرائیور چلائے گا. ڈرائیور کیا کرتا ہے, انجن کے ذریعے سے گاڑی کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, گاڑی کے اوپر مسلط. جہاں وہ لے کر جائے گا گاڑی وہاں جائے گی, جتنی سپیڈ وہ دے گا اتنی سپیڈ لے گا, جہاں وہ بریک لگائے گا وہاں بریک لگے گا. بس کیا, انجن کے ذریعے سے یہ ڈرائیور مسلط ہو جاتا ہے گاڑی کے اوپر. اور بدن, بدن کے, اب ہمارا بدن آپ سمجھ لیں گاڑی کے بدن کی طرح ہمارا بدن ہے, نفس انجن کی طرح سے روح اس انجن کے ذریعے سے, اس نفس کے ذریعے سے پوری باڈی کے اوپر مسلط ہوتی ہے, پوری باڈی کے اوپر مسلط ہوتی ہے اور پوری باڈی کو چلاتی ہے. اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ یہ جو گاڑی ہم نے تصور کی, یہ گاڑی جو ہم نے تصور کی یہ بہترین ماڈل کی ہو, مہنگی ترین گاڑی ہو, لیکن انجن نہ ہو اس میں, تو بہت مہنگی ہونے کے باوجود چلے گی, نہیں چلے گی. ڈرائیور آپ فرض کر لیجئے فارمولا ون کا چیمپئن ہو اور گاڑی میں انجن نہ ہو تو گاڑی چلا سکتا ہے. وہ فارمولا ون کا چیمپئن ہونا اور بات ہے, گاڑی میں جب تک انجن نہیں آئے گا یہ نہیں چلا سکتا. پر روح جتنی مرضی قوی ہو, بدن جتنا مرضی قوی ہو, جب تک نفس نہیں ہوگا روح جسم پر اپنا تسلط پیدا نہیں کرے گا. اب اگر گاڑی بھی بہترین, ڈرائیور بھی بہترین ہو, لیکن انجن آزاد ہو جائے, آتا ہے نا بریک فیل ہو جاتے ہیں, اسٹیئرنگ فری ہو جاتا ہے, انجن آزاد ہو جائے, گاڑی انجن کا کہنا تو سنے ڈرائیور کا کہنا نہ سنے, تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر چلے گی اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ کا مطلب کیا؟ ہلاکت. تو عزیزان موت اسی طرح سے اگر بدن نفس کے تابع ہو جائے اور روح کی بات نہ سنے, نفس کے تابع, روح کی بات نہ, وہ اسی گاڑی کی طرح سے ہے کہ جو انجن کے تابع ہوتا ہے ڈرائیور سے آزاد ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی اگر صرف انجن سے چل رہی ہو اس کا منطقی نتیجہ تباہی ہے, اسی طرح سے نفس کی تابعیت کا منطقی نتیجہ تباہی ہے. پس نفس کی تابعیت اندھی ہے, وہ آپ کو ہمیشہ جو بھی کرے گا نقصان اٹھائے گا, پر روح کی تابعیت ہونی چاہیے. اب یہ روح بدن پر تسلط پیدا کر, تسلط کس طرح کا ہے؟ تسلط تو ہے مگر کیسا تسلط ہے؟ یہ جو تسلط ہماری روح کو ہمارے بدن پر ہے اس کو کہتے ہیں تشرف ہونا. اب یہ گفتگو میں نے پہلے کہہ دیا مشکل ہے, لیکن جتنی گفتگو مشکل ہوتی ہے نتیجہ اتنا عالی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. علمی اعتبار سے گفتگو جتنی بلند ہوگی نتیجہ اتنا عالی ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. بدن کے اوپر روح کا تشرف ہے. تشرف میں اور تسلط میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں نے گھوڑے کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے, جہاں موڑ رہا ہوں جا رہا ہے, اسے تسلط کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا جو اختیاری کام ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کے غیر اختیاری کام میرے ہاتھ میں ہے نہیں ہے. لیکن روح جب بدن پر مسلط ہوتی ہے تو بدن چاہے اختیاری کام کر رہا ہو غیر اختیاری کر رہا ہو, دونوں کام روح کے تابع ہوتے ہیں. دیکھیے, دل میری مرضی سے دھڑکتا ہے, دل میری مرضی سے دھڑکتا ہے کیا؟ سانس میری مرضی سے آتی ہے, سانس میری مرضی سے آنے لگے اور آئی بھی سانس واپس نہ جائے تو تھوڑی دیر میں انا للہ چل رہا ہوگا. ہضم, میں کھانا منہ تک تو لے جا سکتا ہوں, جیسے ہی غذا میرے گلے سے نیچے اتری اس کے بعد میرے اختیار میں. اسے ہضم کون کرتا ہے؟ ہضم کرنے کے بعد جذب کون کرتا ہے؟ جذب کرنے کے بعد دف کون کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ سب میرے اختیار میں. یہ کون اختیار ہے؟ کون ان کو کنٹرول کرتا ہے؟ ان سب کو کنٹرول کرتی ہے روح. اسے کہتے ہیں تشرف. تشرف کا کیا مطلب؟ آپ کے بدن کے کسی حصے میں ذرا سا کانٹا چپ جائے آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا. کیسے پتہ لگا؟ روح نے درد کیا ہے. یہ جو درد ہے اس کو کون درد کر رہا ہے؟ روح. کہیں پہ آپ کے بدن میں کچھ ہوگا, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, تو کیا ہے؟ روح کا تشرف. کیوں تشرف ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے. روح کا تشرف اس لیے ہے کہ روح کو اللہ نے پہلے خلق کیا ہے, روح کو اللہ نے پہلے خلق کیا ہے, بدن کو بعد میں خلق کیا ہے. دیکھیے, جب فرمایا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, سورہ سعد میں ارشاد ہوتا ہے, حجر میں بھی فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, اور اس میں اپنی روح کو پھونکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اس کو فوراً سجدہ کرنا. پر جب میں اسے بنا لوں, سوئے متصادی کرنا یعنی بیلنس کرنا, میں جب اس کو بیلنسڈ کر دوں, انسان بالکل بیلنس ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, انسان سے زیادہ بیلنس مخلوق اللہ نے نہیں بنائی. جب میں اسے بیلنس کر لوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اور پھر اس میں روح پھونکوں, تو روح موجود ہوگی تو پھونکی جائے گی نا. روح موجود تھی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من روحی, اپنی طرف نسبت بھی دے رہا ہے. اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں خدا نہ خاصہ کہ اللہ اپنی روحوں میں سے کوئی ایک روح, اللہ سے روح کا تصور محال ہے. اللہ روح نہیں ہے, نہ روح سے اللہ کا کوئی تعلق ہے, اللہ اللہ ہے, روح الگ چیز ہے. اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے, اپنی طرف نسبت دے رہا ہے, لیکن یہ روح موجود ہے نا. اسے جب میں پھونکوں گا, پس آدم کا مجسمہ بعد میں بنا, بدن بعد میں بنا, روح پہلے موجود تھی. اسی طرح سے عالم زر میں الستو بربکم کا کہاں پوچھا اللہ نے؟ سب نے تمام مفسرین نے کہا, روایت نے کہا, عالم زر میں جب عالم مادہ بنا ہی نہیں تھا. اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ کہاں تھا؟ عالم زر میں تھا, پس روح پہلے. دیکھیے یعنی اس یہ جو ہم جس میں ہیں یہ عالم مادہ ہے, اس عالم سے پہلے کئی عالم ہیں. ایک عالم وہ تھا جس میں صرف اللہ تھا, ایک عالم وہ ہوا جس میں اس نے کہا کہ میں کنت کنزاً مخفیاً, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے احببتو, مجھے اب احببتو کہ یہ حدیث کا بھی موقع ملا, اس کی تفصیل بیان کروں گا, ابھی آپ صرف سن لیں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جب اللہ نے چاہا تو ایک دوسرا عالم وہ تھا جس میں یا اللہ تھے یا اس کے اسماء حسنہ تھے, پھر اس کے بعد کا عالم, پھر اس کے کئی عوالم کے بعد عالم لاہوت ہے, عالم برہوت ہے, عالم ملکوت ہے, عالم مثال ہے, عالم مادہ ہے, عالم عقل ہے, یہ بہت سارے عالم, اور سب سے پست ترین عالم عالم مادہ, سب سے پست عالم عالم مادہ ہے. اس عالم مادہ سے پہلے جو بھی چیز ہوگی اس سے پہلے اس کا عالم مادہ کے اوپر تشرف ہوگا. اسے کہتے ہیں تقدم و تاخر تشرفی. فلسفے کی تفصیلی بحث سے میں اس طرف جاؤں گا نہیں, صرف اس کو سمجھیں. تشرف کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو پہلے عالم میں ہوگا بعد والے کے اوپر اس طرح سے تسلط رکھتا ہوگا, تشرف رکھتا ہوگا جس طرح سے روح بدن کے اوپر رکھتی ہے. اب چاہے ارادی ہو چاہے غیر ارادی ہو, سب کا سب بدن کس کے ہاتھ میں ہے؟ روح کے ہاتھ میں ہے. اتنا روح کے ہاتھ میں ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ بدن زندہ کہلا رہا ہے, اگر یہ نہ ہو تو یہ بدن مردہ ہو جائے. اس طرح سے تشرف ہے, اس طرح سے تشرف ہے. مطلب تشرف کا مطلب سمجھ گئے؟ اب آپ انہی عالم میں پیچھے جاتے جائیے, ہر پہلے والا عالم دوسرے والے عالم کے اوپر مشرف ہے, ہر پہلے والا عالم دوسرے والے کے اوپر مشرف ہے. اب وہ عالم جو پروردگار کے بعد تھا اور تمام عالموں سے پہلے تھا, اس عالم میں جو کوئی بھی تھا وہ پوری کائنات پر اسی طرح سے مسلط ہے جس طرح سے روح بدن کے اوپر مسلط ہے. بس جو اس عالم میں تھا اس عالم پر مسلط ہے, چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے, چاہے پنٹے ڈوبے ہوئے سو. اس لیے کہ تشرف رکھتا ہے جس طرح سے بھائی میری مرضی, میں ہاتھ کو ادھر گھماؤں ادھر گھماؤں, یہ کائنات اس کے لیے اسی طرح سے ہے, تو پوری کائنات پر تشرف رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. پوری کائنات پر تشرف ہے. تفصیلی بحث ہے, میں اپنے وقت پہ کبھی ان کو مفصل انشاءاللہ بیان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عوالم کی ترتیب کیا ہے, تشرف کا مقام کیا ہے, انشاءاللہ کبھی مفصل بحث کریں گے اس پہ. ابھی آپ کو یہ جو روح ہے یہ مجرد ہے, اور کیا ہے مجرد, کیسا مجرد ہے؟ فرمایا کہ روح حیات کا جوہر ہے. حیات کا جوہر ہے. حیات کے جوہر سے کیا مراد ہے؟ خود بھی زندہ ہے اور جس شے میں چلی جاتی ہے اسے بھی زندہ کر دیتی ہے. اب میں بچوں کی تقریب ذہنی کے لیے مثال دوں, آپ نے چائے پی میٹھی تھی, آپ سے کوئی پوچھے چائے میٹھی کیوں تھی, آپ کہیں گے اس میں چینی تھی, اور کوئی کہے چینی میٹھی کیوں تھی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے چینی خود سے میٹھی ہوتی ہے, خود میٹھی ہوتی ہے, جس چیز میں چلی جائے اسے میٹھا کر دیتی ہے. کھانا نمکین ہے, بھائی نمکین کیوں ہے, اس میں نمک ہے, نمک نمکین کیوں ہے؟ کہا اس کی ذات ایسی ہے, یہ خود بھی نمکین ہوتا ہے, جس میں چلا جائے اسے بھی نمکین کر دیتا ہے. تو چینی مٹھاس کا جوہر ہے, نمک نمکینی کا جوہر ہے, اسی طرح سے روح حیات کا جوہر ہے. حیات کا جوہر خود بھی زندہ ہے, جس چیز میں چلی جائے گی اسے بھی زندہ کر دے گی. اب یہ جو روح ہے جو حیات کا جوہر ہے, قرآن میں ایک مقام روح کا وہ ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے, کس کے ساتھ؟ من کل امر, سارے کا سارا امر لے کر, امر لے کر آتے ہیں. پس جب امر لے کر آ رہے ہیں تو روح الگ ہے, امر الگ ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, تنزل الملائکہ والروح, یہ روح اور ملائکہ دونوں نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے نازل ہوتے ہیں, اور لے کر کیا آتے ہیں؟ من کل امر, امر لے کر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ من کل امر میں سے یہ کہا جائے کہ یہ فرشتے اور جو روح ہے یہ اس امر میں سے ہیں, کوئی ترجمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, کوئی مفسر یہ وہ کہتے ہیں یہ امر لے کر آتے ہیں, من من ابتدائیہ لے کر آتے ہیں یہ من. بس امر الگ ہے, روح الگ ہے. لیکن وہاں فرمایا یس الونک عن الروح, اے پیغمبر, اے حبیب, یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, ان سے کہہ دو, الروح من امر ربی, روح میرے رب کے امر سے ہے, میرے رب کے امر میں سے ہے. پر یہاں روح امر سے جدا نہیں ہے, بلکہ امر کا ہی ایک حصہ روح ہے. ایک روح وہ ہے کہ جہاں روح الگ ہے, امر الگ ہے, اور یہ روح امر کو لے کر آتا ہے. یہاں پر جو روح ہیں وہ روح کون سی ہیں؟ من امر ربی, میرے رب کے امر میں سے ہے. پر یہ جو روح ہے یہ امر کا حصہ ہے. یہ جو روح ہے وہ روح وہ ہے جسے حیات کا جوہر کہتے ہیں. وہ روح جو سورہ قدر میں بیان ہوا وہ فرشتہ ہے. اب اس کو روح کیوں کہتے ہیں وہ الگ بحث ہے, وہ کبھی جب انشاءاللہ شبہ قدر کے اوپر بحث کریں گے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. وہ روح ہے, یہ کیا ہے؟ روح وہ ہے, وہ فرشتہ ہے, یہ حیات کا جوہر ہے روح. اس روح کا ایک امین ہے جسے روح الامین کہتے ہیں. اسی روح کا ایک امین ہے جسے روح الامین کہتے ہیں. دیکھیں, ایک فرشتہ ہے موت کا, وہ موت کی ڈیسیجن لیتا ہے, لے جانے والا ہے. پیدائش کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا, پیدائش کا ڈیسیجن لینے والا بھی کوئی ہو, کوئی تو ہو جو کہ روح کو لے کر آئے. جو روح کو لے کر آتا ہے اسے روح الامین کہتے ہیں. روح امین ہے, مختار روح نہیں ہے, امین ہے, مالک روح نہیں ہے, امین ہے. اور دیکھیں روح کیا ہے؟ حیات ہے, حیات کا جوہر ہے, جوہر حیات ہے. تو جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے اندر سے نکل رہے تھے تو روایات میں ملا کہ جناب جبرائیل خود یا گھوڑے پر اس صورت میں ظاہر ہوئے, کیونکہ جو فرشتہ ہے اس کی اصل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, ناممکن ہے, یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں. عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا اس کی اصل شکل میں, صرف معصوم کا کام ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. تو فرشتہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کسی شکل میں. اور کل قبلہ موجود تھے بزرگ, بار بظاہر آج ہے نہیں, خدا ان کچھ بہرحال اگر کوئی مجبوری ہے تو ان کی مجبوری کو دور کرے, اور کسی وجہ سے اگر نہیں آ سکے تو. یہ صرف عرض کر رہا ہوں, ذہنوں میں رہے بات. روح, یہ جو فرشتہ ہے یہ نور کی مخلوق ہوتا ہے, نورانی مخلوق ہے, مجرد ہے, نورانی مخلوق ہے. نور سے مراد لائٹ نہیں ہے, یہ نور اور نور ہوتا ہے, نورانی مخلوق ہے. اور فرشتہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے, ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نجس جانوروں کے. جو عین نجس ہیں فرشتہ کبھی عین نجس کی شکل میں نہیں آ سکتا, باقی ہر شے اختیار کر سکتا ہے. جن آگ کی مخلوق ہے, آگ کی مخلوق ہے, اور ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے معصوم کے. جن آگ کی مخلوق ہے, ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے معصوم کے, معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. لہذا فرمایا اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھے, یعنی خواب میں آپ نے کسی شخصیت کو دیکھا اور اس نے اپنا تعارف یہ کہہ کے کروایا کہ میں فلاں معصوم ہوں، میں فلاں امام ہوں، یا آپ کو کسی اور ذریعے سے پتہ لگا کہ یہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں، جس کی زیارت کر رہا ہوں، یہ فلاں معصوم ہے، تو جان لو کہ وہ ہم ہی ہیں، اس لیے کہ شیاطین ہماری شکل میں نہیں آ سکتے۔ فرشتہ معصوم ہے اس لیے عین نجس میں نہیں آ سکتا، اور شیاطین اجنہ معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتے چونکہ غیر معصوم ہے، چونکہ غیر معصوم نہیں آ سکتے۔ لہذا اب یہ فرشتہ جو ہے جب یہ شکل میں ظاہر، یا خود تھے کسی انسان کے آدم، یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں میں سے جو بھی بات آپ تصور کر لیں، اور اس شکل میں آ کر جب انہوں نے اشارہ کیا، دریا دو پارٹ ہو گئے، دو حصے ہو گئے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے گئے۔ اب یہاں تفصیلات ہیں، وہ بھی جب موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا، ابھی خاص نقطے کی طرف جانا ہے۔ اس سارے راستے میں سے پوری قوم گزر گئی، ایک آدمی ایسا تھا جس نے جناب جبرائیل کو دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ جہاں جناب جبرائیل کا پاؤں یا ان کے گھوڑے کا سم زمین پر لگتا ہے، اس جگہ کی مٹی میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے فَقَبَزْتُ قَبْزَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول کے اثر سے ایک مٹھی اٹھا لی، یہ خاک اٹھائی، اور جب جناب موسیٰ گئے میقات پر، اس نے پیچھے کیا کیا، گوسالہ بنایا، اور اس گوسالے میں اس مٹی کو ڈال دیا۔ چونکہ اس مٹی کے اندر حیات تھی، یہ حرکت کرتی تھی، گوسالے سے آواز آتی تھی، لوگ دھوکہ کھا گئے۔ اب سامری کون تھا، سامری کے بارے میں پوری تفصیلات ہیں، وہ بھی وقت طلب کرتی ہے اور موقع ہے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ سامری کون تھا، سامری کے ساتھ کیا ہوا، سامری نے آگے چل کر کیا کیا، سامری شخص ہے یا شخصیت ہے، گوسالہ صرف اس وقت میں تھا یا ہر امت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ امتوں کے سامری کیا کرتے ہیں، یہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ لیکن کیا ہوا، دیکھیے جبرائیل کا پاؤں، چونکہ جبرائیل روح ہے، امین ہے، جب ان کا پاؤں مٹی پر لگا تو اس اثر سے مٹی میں حیات پیدا ہو گئی۔ جبرائیل روح امین ہے، مالک روح نہیں ہے، تو جب روح امین کا پیر لگا تو زمین مٹی زندہ ہو گئی، تو وہ جس کا جو کہ مالک روح ہے، اگر اس کا خون کسی مٹی میں پیدا ہو جائے تو وہ مٹی شفا نہیں دے سکتی، شفا نہیں، حیات دینے والی مٹی ہے، عقیدے کی ضرورت ہے۔ جو اب اللہ کے امر میں سے ہے، یہ جب اتصال پیدا کرتی ہے انسان میں، کس کے سے کرتی ہے، امر سے، پروردگار کے، تبھی وہ کہتا ہے تبارک اللہ ہو احسن الخلق۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر روح بدن سے اتصال، اسی لیے پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم خالقیت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک چھوٹی سی مکھی ہی بنا کر دکھا دو۔ مکھی کی مثال کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹے ہونے پر، ورنہ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی زندہ چیز بنا کر دکھا دو۔ لہذا عزیزان محترم، انسان کے لیے خالق کا لفظ استعمال کرنا تسامو ہے، انسان خالق نہیں ہے، خالق اسے کہتے ہیں جو مجرد کو مادے کے سب متصل کر سکے، جو زندگی عطا کر سکے اسے خالق کہتے ہیں، انسان سامع ہے، سامع۔ کیا فرمایا پروردگار نے، فرمایا کہ جب میں یہ روح آدم میں ڈالوں، اب دیکھیں بڑا لطیف نقطہ ہے یہاں پہ، اگر جناب آدم بما ہوا آدم مسجود ملائکہ ہوتے، اگر آدم کو آدمیت کی بنا پر سجدہ کرانا ہوتا تو آدم کے مجسمے کو، پتلے کو اللہ سجدہ کراتا۔ اللہ نے آدم کے مجسمے یا پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ کیا کہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو سجدہ کرنا، پس آدم کو سجدہ روح کی بنا پر ہے، جسم کی بنا پر نہیں ہے۔ اب اس اب یہ جو آدم کے اندر روح ڈالی گئی ہے، اس کے اگر کیا یہ وہی روح ہے جس کے تحت میں اور آپ بھی زندہ ہیں تو مجھے بھی ملائکہ سجدہ کریں گے۔ پر آدم کی روح میں کچھ خاص ایسا تھا جس کی وجہ سے جناب آدم کو سجدہ کرائے گا۔ اب روایات کہتی ہیں کہ اس سجدے کے بعد بھی ملائکہ جناب آدم کو سجدہ کیا کرتے تھے، مگر جناب آدم کی پشت کی جانب سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جناب آدم نے سوال کیا، پروردگار یہ ملائکہ میری پشت کی جانب کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا، اے آدم، تمہارے صلب میں کچھ انوار ایسے ہیں، تمہارے صلب میں کچھ انوار ایسے ہیں جن کی وجہ پس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ خود جناب آدم کو آدم ہونے کی بنا پر نہیں ہوا، آدم کی روح جن انوار کی حامل تھی ان کی وجہ سے جناب آدم کو سجدہ کرایا گیا۔ کہا پروردگار اس نور کو میری پیشانی میں ڈال دے تاکہ فرشتے میرے آگے سے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو منتقل کیا، جناب آدم کی پیشانی میں آ گیا، تو سجدے جناب آدم کے آگے آ کر سجدہ کرنے لگے۔ پھر ایک دن پھر خیال آیا، کہا بارے الہ، میں بھی تو ان انوار کی زیارت کروں، میں بھی تین انوار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ پروردگار ان کو میرے ہاتھوں میں لیا۔ تو فرمایا، جناب آدم کے سیدھے ہاتھ کے اندر یہ نور منتقل ہوا، اب جتنے نور تھے اتنے ہاتھوں کی پورے بن گئیں۔ اب آپ گن کر دیکھ لیجئے، ہاتھوں کی پورے 14 ہیں، یہ چار کی چار انگلیاں، چاروں کی چاروں، اس میں تین پورے ہوتی ہیں، اس میں دو پورے ہوتے ہیں، ان میں تین جوائنٹ ہوتے ہیں، اس میں دو۔ اور یہ جو نور آیا ہے سیدھے ہاتھ میں اور سیدھے ہاتھ کی جو کیفیت بنی ہے، اس ہاتھ کی کیفیت نے انسان کو کائنات کا سب سے بڑا سانح مینوفیکچرر بنایا ہے۔ کائنات کا سب، خدا سانح نہیں ہے، خدا خالق ہے، انسان سانح ہے، بناتا ہے۔ یہ کیا فرق ہے کبھی تفصیلیں نرس کروں گا، اور کبھی انشاءاللہ انسان شناسی پہ جب گفتگو کروں گا تو پھر اس ہاتھ کی تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ہاتھ کتنا باکمال ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہ نور، 14 تھے، 14 پوروں میں 14 آ گئے، تو حضرت آدم خود بھی زیارت کرتے اور فرشتے ان کو سجدہ بھی کرتے۔ جیسے ہی یہ روح آدم میں آئی، جناب آدم مسجود ملائکہ ہو گئے، حیات انسانی کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ انسان مرکب ہے، یا دو یا تین جو بھی کہیں، لیکن تین چیزیں اس میں متصور ہیں، ایک انسان کا بدن، ایک انسان کا نفس، ایک انسان کی روح۔ اور روح کیا ہے؟ جوہر حیات۔ آیا موت بدن پر آتی ہے، نفس پر آتی، روح پر آتی، یا موت کا تصور تینوں کے لیے ہے، اور تینوں پر اگر آتی ہے تو پھر موت بدن کی کسے کہتے ہیں، نفس کی موت کیا ہے، روح کی موت کیا ہے؟ اور یہ جو تینوں موتیں ہیں، آیا یہ تینوں کی تینوں غیر اختیاری ہیں، یا ان میں سے ایک کوئی موت غیر اختیاری ہے، کوئی اختیاری ہے؟ جو غیر اختیاری ہے وہ کون سی موت ہے، جو اختیاری ہے وہ کون سی موت ہے؟ آیا موت معین ہے یا آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ اگر موت کی کوئی قسم اختیاری ہے تو وہ کون سی ہے، اس کی کوئی اقسام ہے یا نہیں؟ یہ تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے اپنے حساب سے اب تک کی گفتگو کا جو سنگین ترین حصہ تھا وہ گزر چکا، اور آپ انشاءاللہ فارسی میں کہتے ہیں بخیال راحت، آپ تسلی خاطر رکھیں، کل سے انشاءاللہ گفتگو جن مراحل میں داخل ہوگی وہ اتنی سنگین نہیں ہے، لیکن یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے اسی کے نتائج انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں کام آئیں گے۔ گیارہ محرم کو اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کر کوفے کی سمت چلا. کوفے کا راستہ کربلا سے کوفہ 75 کلومیٹر. لہذا یہ قافلہ کوفے جلدی پہنچ گیا. لیکن کچھ لوگ یزید کے لشکر میں ایسے تھے کہ جن کو انعام حاصل کرنے کی جلدی تھی. انہی میں سے ایک ملعون ہے جس کا نام ہے خولی. اس ملعون نے جب دیکھا کہ سر امام حسین کو ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے, انعام کی لالچ میں اس ملعون نے سر مظلوم کو ایک بوری میں ڈالا اور بغیر اطلاع دیے بعض روایات میں نکل گیا اور بعض میں عمر سعد نے اس کو سر دے کر بھیجا. سر لے کر گھر آیا اور گھر آ کر اس نے بوری لے کر آیا. دو بیویاں ہیں, ایک مومنہ ہے دوسری فاحش. مومنہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا لے کر آیا, کہنے لگا کہ زر و جواہر سے زیادہ مہنگی چیز لے کر آیا. کہا میں نے بوری سے خون کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا کہ تو کیا چیز لایا ہے جو خون میں غلطا ہے؟ کہتا ہے یہ نواسۂ رسول کا سر ہے جسے میں دے کر پیسے حاصل کروں. وہ مومنہ کہتی ہے کہ اس نے یہ سر لیا اور لے جا کر تندور میں رکھ دیا اور تندور کا ڈھکنا بند کر دیا اور بلایا مجھے اپنے پاس. میں نے کہا میں تیرے پاس, تو جو اپنے ہاتھ پیغمبر خدا کے نواسے کے خون سے رنگین کر کے آیا ہے, مجھے تجھ سے نفرت ہے. کہ اس نے مجھے مارا, اس کے بعد کا گھر صاف کر اور اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا. کہتی میں نے دیکھا کہ قطرہ خون کا جہاں گرا تھا میں نے سوچا اسے صاف کر دوں. کہا میں جتنا صاف کرتی تھی اتنا ہی وہ زمین سے خون ابلا. اور کہا میں پھر دیکھنے کے لیے گئی, جب میں اتری زیر زمین میں اور بیسمنٹ میں اتری تہخانے میں اور تندور میں جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بند تندور کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی. سر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور وہاں سے قافلہ 13 یا 14 محرم کو وارد کوفہ ہوا. کوفے میں وارد ہوئے اہل بیت تو کوفے کے لوگ اہل بیت کو پہچان نہیں رہے. عزیزوں ابھی 10 سال پہلے یہ شہر اہل بیت کی امارت کا شہر تھا. یہاں زینب و ام کلثوم کا بابا خلیفۃ المسلمین کہلاتا تھا, امیر کوفہ کہلاتا تھا, کہ زینب اسی کوفے کی شہزادی کہلاتی تھی. یہ عورتیں جناب ام کلثوم کو پہچانتی ہیں, یہ لوگ جناب سید سجاد کو پہچانتے ہیں. ارے کربلا میں عاشور سے لے کر 3 دنوں کے اندر زینب پر خدا جانے کتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ کوفے کا شہر جناب زینب کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوں. ایک عورت آگے بڑھی, کہا تم کون ہو, کہاں کے باغی ہو, کہاں کے اسیر ہو؟ کہاں اہل بیت رسول ہیں. کہا اہل بیت کی خبر تھی اس عالم میں. دوڑ کر گئی, اپنے گھر سے چادریں لے کر آئی, کچھ کھجور اور پانی لے کر آئی, چادریں بچوں کو دی. کہا بی بی تمہارے بچے بھوکے ہوں گے, میں ان کو کھجوریں دے دوں. کھجوریں بچوں کے ہاتھ میں دیں, پانی دیا، اس کے بعد کہتی ہے اے اللہ میرے صدقے کو قبول کرنا۔ صدقے کا نام آنا تھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ چیخ کر کہا ہم سادات ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اے بچوں یہ صدقہ ہے حرام ہے، یہ صدقہ پھینک دو۔ ارے یہ بچے 3 دن تو عاشور میں پیاسے تھے، عاشور کے بعد 3 دن، ارے 7 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود حسین کے بچوں نے کھجورے اور پانی زمین پر پھینک دیے۔ یہ قافلہ پہنچا ہے کہاں؟ یزید ابن زیاد کے دربار، اور میری بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا ابن زیاد کے دربار۔ ملعون پوچھ رہا ہے کہ تم نے خدا کو کیسا پایا؟ جناب زینب جواب دے رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ اتنے مصائب کے بعد جس کو خدا جمیل دکھائی دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اتنے مصائب کے بعد بھی جسے خدا جمیل دکھائی جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ میری بیوی نے خطبہ پڑھا ہے۔ عزیزوں یہ تاریخ کے مبالغہ آرائی نہیں ہیں، یہ تاریخ کی مبالغہ آرائی نہیں ہیں۔ میری بیوی نے خطبہ پڑھا، دربار میں ایک اندھا ہے، اندھا شخص ہے، عبداللہ ابن عفیف ازدی نام ہے، مولائے کائنات کا صحابی ہے، ایک آنکھ جمل میں ایک صفین میں ضائع ہوئی۔ عفیف کہتا ہے میں نے کئی بار مولا سے کہا اے میرے مولا تمہاری ٹھوکریں مردہ جلا دیتی ہیں، میری آنکھوں پہ لطف کرو، ہاتھ پھیر دو تو میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ ہر دفعہ مولا کہتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے، عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ کہا مولا میں نابینا اگر ہو گیا تو شہید نہیں ہو پاؤں گا، جہاد کی کیسے مجھے فضیلت ملے گی؟ کہا عبداللہ ہم تجھے شہادت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں ساری زندگی نہیں سمجھ سکا کہ میرا مولا ایک طرف مجھ سے کہہ رہا ہے تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے، دوسری طرف مجھے شہادت کی خوشخبری بھی دی، کہا میں نہیں سمجھ سکا۔ لیکن اس دن جب جناب زینب نے ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا تو عبداللہ ابن عفیف ازدی دربار میں موجود ہے، اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے شخص کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی۔ کہا کیا زمانہ پلٹ گیا ہے؟ کہا نہیں زمانہ بھی نہیں پلٹا، تو اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، مجھے امیر المومنین کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اب عبداللہ یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اب جو سنا علی کی بیٹی دربار میں، عبداللہ نے اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا، سر پیٹ کر کہنے لگا ارے اے مولا آج سمجھ میں آیا، ارے مولا واقعا خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے، ارے تمہاری بیٹی اور دربار۔ علی کی بیٹی اور دربار۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا او مرجانہ کی اولاد تو نے جرات کیسے کی نبی زادی کو دربار میں بلایا، مظلوموں کو مارا؟ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ کہا اسے قتل کر دو۔ جیسے ہی کہا اسے قتل کرو ایک مرتبہ بنی ازد کے نوجوان تلوار نکال کر عبداللہ کے گرد ہو گئے۔ کہا خبردار کسی نے عبداللہ کی طرف نگاہ کی، ہم بنی ازد ہیں، ہم عبداللہ کو مارنے نہیں دیں گے، ہم اگر اس کو کسی نے مارا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ جناب عبداللہ کو حفاظت سے لے گئے۔ ادھر جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ہم پر وہ وقت آ گیا ہے، ہمارے غلاموں کے طرفدار موجود ہیں، تمہاری بیٹیاں بے آسرا ظالم کے دربار۔